آج ہماری گفتگو اسی عنوان پر ہوگی، لیکن شاید آج کی گفتگو کے بعد سے اب اس پروگرام کی ماہیت میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے، اور وہ کچھ اس طریقے سے مہینے کے چار یا پانچ ہفتوں میں ایک ہفتہ مکمل طور پر تاریخ کو دیا جائے، ایک ہفتہ مکمل طور پر حقائق کی گفتگو کو، اور باقی دو یا تین ہفتوں میں پرانے نظام کے مطابق آدھا وقت وفاقہ اور آدھا وقت اخلاقیات. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ توحید کے موضوع پر غالباً یہ آج ہماری پانچویں یا چھٹی گفتگو، اور بات اسی مقام پر ہے جس مقام پر پہلی گفتگو میں تھی. یعنی ابھی ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ کیا خدا موجود ہے یا خدا موجود نہیں. جیسا کہ توحید کے سلسلے کی پہلی تقریر کے اندر ہم نے بتایا کہ ہمارے اکثر علماء کرام جب توحید کی یا عقائد کی گفتگو شروع کی یا عقائد کے موضوع پر کوئی کتاب لکھی تو اس ایک مسئلے کو تو کبھی اٹھایا ہی نہیں گیا. بند کر دیا میں اس لیے وہاں زیادہ آنے والے آتے رہیں کہ ہمارے علماء کرام جب کبھی عقائد کے موضوع پر کوئی کتاب لکھتے ہیں تو عام طور پر اس مسئلے موضوع بحث بناتے ہی نہیں ہیں کہ کیا خدا موجود ہے یا خدا موجود نہیں، بلکہ گفتگو کا آغاز بھی اس مقام سے ہوتا کہ خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ. اس لیے کہ تمام وہ اشخاص کے جو اپنی عقل کو بغیر زمانے کے حالات اور زمانے کی رسم و رواج کے استعمال کریں تو یہ ناممکن ہے کہ ان کی عقل انہیں وجود خدا کے مقام تک نہ لے جائے. ہر وہ شخص جو اپنی عقل کو استعمال کرے اس اعتبار سے نہیں کہ فلاں سائنسدان نے یہ کہا ہے، چاہے ہماری عقل قبول کر رہی ہو یا قبول نہ کر رہی ہو، اس کی بات ماننا حجت. اس اعتبار سے نہیں کہ فلاں حکیم نے یا فلاں فلسفی نے اس طریقے کا قول پیش کیا کہ جس سے وجود خدا کی نفی ہو رہی تو اب ہم خدا کو نہیں مانیں، بلکہ صرف اپنی عقل کو رہبر اور حادی بناتے ہوئے انسان آگے چلتا ہے، اور جو بات کسی فلسفی کی، کسی حکیم کی، کسی سائنسدان کی مطابق عقل ہو یقیناً اسے قبول کیا جائے، لیکن ایک مقام پر اس کی ایک بات قبول کرنے کا مقصد یہ نہ لیا جائے کہ اب ہر مقام پر اس کی بات کو ہم قبول کریں، چاہے ہم اس چیز کو دیکھ بھی لیں کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہے، لیکن اپنی جہالت کو یا لا علمی کو یا خدا کے اقرار سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی تاویلات اور اندازے لگا کر بات کو ٹال رہا ہے. تو اگر اس طریقے سے آپ چلیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کبھی خدا کے وجود کے بارے میں گمراہی کا شکار ہو جائے. اس لیے قرآن میں بھی جہاں کہیں تذکرہ ہے حضور خدا کا تو انہی الفاظ میں ہے کہ اگر تم لئن سألتم, اگر تم ان کافروں سے بھی سوال کرو کہ من خلق السماوات والارض, کہ وہ کون ہے کہ جس نے زمین اور آسمانوں کو بنایا, تو لیقولن اللہ, یقیناً یہ بھی یہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے بنایا. فباللہ شک فاطر السماوات والارض, کیا کوئی ایسا انسان بھی مل سکتا ہے کہ جسے خدا کے بارے میں کوئی شک ہو جائے؟ نہیں, وجود خدا کے بارے میں شک کسی کو نہیں ہوتا, ہر ایک کو یقین. اور پھر اس چیز کو بتاتے ہوئے کہ لفظ خدا نہیں بلکہ وجود خدا, تصور خدا, ایک ماں فوق الفطرت ہستی کے کائنات کا نظام چلانے کا تصور, کہ کوئی نہ کوئی ایسا جو ہم انسانوں جیسا نہیں, ہم سے برتر اور اعلیٰ اور اس کائنات کو چلا رہا, ایک ایسی ہستی کا تصور. فباللہ شک فاطر السماوات والارض, کیا ایسی ہستی کے بارے میں بھی کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله, اگر تم ان لوگوں سے سوال کرو تو یقیناً یہ کہیں گے کہ زمین اور آسمانوں کو ہم نے نہیں بنایا. کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہے, کوئی نہ کوئی ایسی ذات ضرور ہے, کوئی نہ کوئی ایسا وجود ضرور ہے کہ جس نے زمین اور آسمانوں کو خلق کیا. تو وجود خدا کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا. یہ دوسری بات ہے کہ زمانے کا ماحول یا انسان کی فطری عادت کہ ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ وجود خدا کا انکار کرے, لیکن بہرحال دل میں ہر ایک اس چیز کو مانتا ہے. تو جب یہ ایسا مسئلہ کہ جسے علماء کرام اپنی کتابوں میں نہیں لکھتے ہیں, اس مسئلے پر ہماری گفتگو 5 یا 6 مہینوں سے جاری اور اب تک گفتگو ختم نہ ہو, تو حقیقتاً جو دوسری عقائد کی باتیں ہیں کہ جن باتوں کی تفصیل اور وضاحت میں صفوں پر صفحے سیاہ کیے گئے, اگر ہم ان کو تفصیلات کے ساتھ بیان کرنے لگے تو شاید عمر نو کی انسان کے لیے کم ہو اور موضوع اپنے اختتام تک نہ پہنچ سکے. تو اب یہی خیال کیا گیا ہے کہ کیونکہ توحید کی گفتگو ہمیشہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ بات کو آگے بڑھانے کے پیچھے کی گفتگو کی کچھ باتوں کا اعادہ کیا جائے, اس لیے مہینے میں ایک مرتبہ کم از کم اسے پورے 1 گھنٹے کا وقت دے دیا جائے تاکہ بات ایک مرحلے اور ایک مقام تک پہنچ جائے. تاریخ کے مسئلے پر بھی یہی خیال ہے, لیکن اس خیال کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. البتہ عقائد کے مسئلے میں جو ایک مجبوری اور مجبوری اس اعتبار سے بھی ہے کہ اصول دین میں تقلید حرام ہے, اور اصول دین میں ضرورت ہے انسان کو کہ وہ اپنی دلیل کے اعتبار سے ایک ایک چیز, ایک ایک اصل, ایک ایک عقیدے کی بنیاد کو اپنے ذہنوں میں جگہ دے. یہ بھی واجبات میں داخل ہے. چنانچہ اب زیادہ وقت یعنی پوری ایک تقریر ہمیشہ ہماری عقیدے کے بارے میں ہوا کرے, اور باقی جو موضوعات ہیں وہ اپنے 1/2 گھنٹے کے وقت کے اعتبار سے باقی مہینے کے باقی جمعوں کے اندر تفصیل سے زیر بحث آیا کریں. تو ہماری گفتگو گزشتہ 3 یا 4 ہفتوں سے توحید کے سلسلے میں ہو رہی, اور بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ عقیدہ توحید کا یا وجود خدا کا انکار کرنے کا ایک ذریعہ جو جدید زمانے کے سائنسدانوں کے پاس, وہ ڈارون کی ایک تھیوری تھی جس کی مدد سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کوئی خدا کائنات میں موجود نہیں. اب اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں, ایک ضمنی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے چلیں تاکہ جب توحید کے موضوع پر گفتگو ہوئی ہے تو اس میں تمام باتیں زیر بحث آ جائیں. وہ ضمنی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت گفتگو کرنے تو بیٹھے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں کا مسلمہ یہ عقیدہ اور عقل بھی اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی خدا کی ذات کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. ہمارے تمام علماء نے اپنی کتابوں میں, محقق بہائی نے اپنی کتاب میں, علامہ مجددی نے اپنی کتاب لیلیہ کے اندر اس ایک جملے کو نقل کیا کہ انسانی عقل خدا کی ذات کی تہ تک یا خدا کی ذات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی. اور بالکل صحیح طور پر یہ معلوم کرنا کہ خدا کب ہے, کیسا ہے, کہاں سے آیا, کس طرح آیا, کس نے بنایا, کس طرح رہتا, کس طرح سارے کام کاج انجام دیتا, یہ انسانی عقل کے لیے بالکل ناممکن. اور اسی لیے دعاؤں کے اندر بھی آپ کو یہ جملہ ملے گا, دعائے مشروع کا جملہ, کہ خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ ما یعلم ما ہوا الا ہوا, کہ کوئی نہیں جانتا کہ خدا کون ہے الا ہوا سوائے خدا سے. کوئی شخص بھی چاہے اس کی عقل کتنی ہی زیادہ کامل کیوں نہ ہو, ایک غیر مومن ہو یا مومن, یہاں تک کہ کوئی عالم، مجتہد، نبی ہو یا امام، خدا کی ذات کی صحیح معرفت کوئی نہیں رکھتا۔ ما یعلم ہوا الا ہوا، اس ذات کو صرف وہی ذات کو جانتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ سبحانک ما عرفناک حق معرفتک، خدا وندہ تمام تصدیقیں تیرے ہی لیے صدا بار ہیں، اور کوئی تیری معرفت کے اس مقام تک نہ پہنچ سکا جو معرفت کا حق تھا۔ تو انسان کتنی ہی کوشش کرے، کتنی ہی تقریریں کرے، کتنی ہی تقریریں سنے، کتنی ہی تحقیقات کرے، کبھی ذات خدا کے بارے میں آخری مرحلے تک پہنچنا ناممکن ہے، اور انسان مکمل طریقے سے خدا کی ذات کا علم کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بنیادی اصول آپ بنا کر چلے تو بات واضح ہوگی، ورنہ ہر مقام پر یہی ہوگا کہ ہم نے خدا کو مانا، لیکن وہ خدا کب سے ہے، وہ خدا کیسے ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، وہ کس طرح زندگی گزارتا ہے، سوالات پر سوالات پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس بنیاد کو ذہن کے اندر بٹھا لینا ضروری ہے کہ اسلام ہم سے خدا کا کس قسم کا تصور مانگتا ہے، یعنی ہماری ذمہ داری کہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کون سا مقام ہے کہ جس کے آگے گفتگو کرنے کو منع کیا گیا۔ تو مکمل معرفت خدا کا یہ خیال کرنا کہ ہم خدا کو مکمل طریقے سے پہچان لیں گے، تو جب پیغمبر اسلام کہہ گئے کہ ما عرفناک حق معرفتک، خدا بندہ جو تیری معرفت کا حق کا وہ ہم نے بھی انجام نہیں دیا، تو جب اہل بیت نے مایوسی کا اظہار کر دیا تو ہم یہ سوچیں کہ خدا کی مکمل معرفت حاصل کریں یہ ناممکن ہے۔ اور مجھے ایک روایت ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے زیرے اور علی کے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مخلوقات میں سے سب سے آخری درجے کی معرفت ان لوگوں نے حاصل کی، لیکن مکمل معرفت خدا امیر المومنین کا پہلا خطبہ نہج البلاغہ کا کہ الحمدللہ الذی لا یبلغ منحتہ القائلون، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے کہ کہنے والا جتنی بھی اس کی تعریف کرتا رہے لیکن تعریف کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ بلا یوسی نعمہ اہل آسوم، اور گننے والا خدا کی نعمتوں کو جتنا بھی گنتا رہے کبھی خدا کی نعمتوں کو مکمل طور پر نہیں گن سکتا۔ بلا یوز بھی حق اہل مجتہدوں، اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم اپنی کوشش کے ذریعے خدا کے حق کو ادا کر دیں جو ہمارے اوپر واجب ہے، تو بلا یوز بھی حق اہل مجتہدوں، کوئی کوشش کرنے والا خدا کے حق کو ادا نہیں کر سکتا۔ الذی لا یدرکہ بعد الہمم، کتنا ہی بلند ہمت والا شخص ہو اگر وہ چاہے کہ میں اپنی بلند ہمت اور ارادے سے خدا کی معرفت حاصل کر لوں، تو لا یدرکہ بعد الہمم، خدا کی ذات وہ ذات ہے کہ کوئی ہمت والا خدا کی ذات کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ولا ینالہ غوث الفتن، بس یہی وہ جملہ تھا کہ انسان کتنی ہی اپنی عقل کو گہرائی میں لے جائے، لا ینالہ غوث الفتن، انسان کی فتن، انسان کی عقل کتنی ہی گہرائی میں چلی جائے کبھی خدا کی ذات تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ الذی لیس علیہ صفتہ حد محدود، ذات خدا تو بہت بڑی چیز ہے، اگر ہم خدا کی صفت بیان کرنا چاہیں تو ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کی صفت کے لیے کوئی حد محدود نہیں ہے کہ یہاں تک پہنچ جاؤ تو خدا کی صفت مل جائے گی۔ ولا ناقصم موجود، اور انسان اتنی ہی تعریف کرنا چاہے لیکن خدا کی تعریف کی کوئی حد نہیں ہے۔ ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، نہ خدا کی ابتدا کا کوئی وقت ہے نہ خدا کے انتہا کا کوئی وقت ہے۔ تو مولا کائنات نے بتا دیا کہ دیکھو تم غور و فکر سے کرو، معرفت تو حاصل کرو لیکن ایک حد تک حاصل کر سکتے ہو، اس کے بعد اپنے خدا کی ذات کی صفات کی خدا کی خدا کے وجود کی گہرائی میں نہیں جا سکتی۔ صحیفہ کاملہ میں چودہ امام کا بھی یہی ارشاد ہے کہ الذی اوسرت ان رویت ہی اختار الناظرین و اجدت ان ناظری اوہام العارفین، خدا بندہ دیکھنے والے کی نگاہ کتنی ہی تیز ہو، کتنی ہی بڑی وہ دوربین بنا لے، لیکن اوسرت رویت ہی، میری رویت تیرا دیکھنا ناممکن ہے اختار الناظرین کسی بھی دیکھنے والے کی آنکھ سے، و اجدت ان ناظری اوہام العارفین، اور معرفت رکھنے والے بھی، غیر معرفت کا تذکرہ نہیں، عارف جو ہے جو معرفت رکھتا ہے اس کی عقل بھی تیری حقیقت کو حاصل کرنا ناممکن ہے اس کی عقل کے لیے بھی۔ تو انسان اگر یہ چاہے کہ میں ذات الہی کے بارے میں مکمل طریقے پر معرفت حاصل کروں، یہ ناممکن ہے۔ گفتگو ذرا تھوڑی سی خوش گئے اور موضوع سے باہر لگ رہی ہے، لیکن کیونکہ بنیاد یہ ہے عقیدہ توحید کی، جب تک کہ بنیاد ہمارے علم میں نہ ہو اس وقت تک ہم کبھی بھی صحیح عقیدہ توحید اپنے ذہنوں میں پیدا نہیں کر سکتے۔ تو امیر المومنین نے فرما دیا، چوتھے امام نے فرما دیا، پانچویں امام کی روایت ہے کہ جتنا کوئی شخص خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو ایک حد تک تو معرفت حاصل کر لے گا کہ وہ ہے، لیکن اس کے بعد جتنا غور کرے اتنا تحیر اور حیرت بڑھتی چلی جائے گی، انسان گمراہی کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر تم خدا کی ذات کے بارے میں امیر المومنین کی حدیث ہے کہ اگر تم خدا کی ذات کے بارے میں زیادہ تحفظ کرو گے تو حلقہ تم ہلاک ہو جاؤ گے اور کبھی بھی صحیح مقام اور سیدھے راستے تک نہیں پہنچ سکتے. تو حکم شریعت صرف جتنا کہ یقیناً خدا ہے اس پر غور کرو, خدا ہے اس کے بارے میں تحفظ کرو, خدا ہے اس کی معرفت حاصل کرو, لیکن اس کے بعد آگے بڑھنا یہ تمہارے لیے ناممکن ہے. اس لیے کہ اصول کافی کے اندر پانچویں امام کی روایت کہ اگر تم نے خدا کی معرفت اپنے ذہن سے حاصل کر لی تو خدا تمہارے ذہن کے دائرے کے اندر محدود ہو گیا, اور جو تمہارے ذہن میں آ جائے وہ تمہاری مخلوق بن جاتا ہے, اور تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم اسے ابھی نہیں تو 50 سال بعد, 50 سال بعد نہیں تو 50,000 سال بعد, لیکن جو تمہاری عقل میں آ گیا یہ تمہارے لیے بالکل ممکن ہے کہ تم اسے بنا لو, تم اسے وجود میں لے آؤ. تو خدا اگر تمہاری عقل کے اندر آ جائے تو وہ تمہاری مخلوق بن گیا, اور جب وہ مخلوق بن گیا تو تم اسے بنانے پر قادر ہو گئے, اور جب تم اسے بنانے پر قادر ہو گئے تو وہ خدا نہیں رہا. تو خدا وہی ہے کہ جو انسان کی عقل میں جس کا آنا ناممکن ہے. اسی لیے امیر المومنین کی ایک حدیث بھی ہے کہ من سأل عن التوحید فهو جاهل ومن اجاب عنه فهو مشرك ومن عرفه فهو ملحد ومن لم يعرفه فهو كافر. مولا کائنات کی حدیث کہ یاد رکھو, من سأل عن التوحید, اگر کوئی توحید کے بارے میں سوال کرتا کہ مجھے خدا کی ذات کے بارے میں بتاؤ تو فہوا جاہل, یقین کر دینا کہ یہ بالکل جاہل مطلق ہے, یقین کر دینا کہ اس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ومن اجاب عنہ فہوا مشرک, اور اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ ایسے جاہل کا سوال سن کر اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے تو فہوا مشرک, سمجھ لینا کہ جواب دینے والا مشرک ہے. اس لیے کہ جو یہ خیال کرے کہ میں اپنے ذہن میں خدا کی حقیقت کو لا کر دوسروں تک بتا سکتا ہوں, اس نے دو خدا مانے, ایک حقیقی خدا, ایک وہ خدا کے جس کے ہاتھ میں تمام کائنات کا نظام ہے, اور ایک اس کے ذہن کا خدا, تو فہوا مشرک, وہ مشرک ہو گیا. ومن ارغبہ فہوا ملحد, اور اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے خدا کو مکمل طریقے سے پہچان لیا تو یقین کرنا کہ فہوا ملحد, وہ ملحد ہے, یعنی وہ خدا کو نہیں مانتا ہے. اس لیے کہ جس خدا کو اس نے مکمل طور پر پہچان لیا یہ تو اس کی مخلوق ہو گئی, اصلی خدا کو اس نے نہیں جانا, سناتے یہ ملحد ہے. ومن لم یعرف ہو فہوا کافر, اور اگر کوئی یہ کہہ اٹھے کہ میں خدا کی معرفت بالکل نہیں رکھتا تو یقین کر دینا کہ یہ کافر ہے, یعنی روگردانی کرنا چاہ رہا ہے حق سے. تو انسان نہ مکمل طور پر معرفت حاصل کر سکتا ہے, اور نہ ہی یہ کہ وہ مکمل طور پر معرفت کو چھوڑ دے, بلکہ اتنا عقیدہ انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے, اور بس یہیں سے ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے آج کے موضوع پر. اتنا عقیدہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایک خدا موجود ہے اور ہم خدا کی حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کر سکتے ہیں, ہم زیادہ سے زیادہ اتنا معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک خدا موجود ہے اور وہ تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے. یہ خیال بھی نہیں کہ خدا نے کائنات کو پیدا کیا ہے, یہ خیال بھی کفر اور شرک تک انسان کو لے جاتا ہے. نہیں, پیدا بھی کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد نظام کائنات کو چلا رہا ہے. بس کتنی ہماری گفتگو ہوگی توحید کے مسئلے پر, اور اب جتنی تقریریں آئیں گی اس کی بنیاد یہ ہے کہ خدا کی معرفت حاصل کرنا ناممکن ہے, خدا کی ذات کی تہ تک پہنچنا ناممکن ہے, خدا کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ اینا کیفا کہاں پر ہے, کیسا ہے, کب سے ہے, کب تک رہے گا, کس طرح کام کرتا ہے, ناممکن ہے. بلکہ صرف اتنا معلوم کرنا ہے کہ ایک خدا اس کائنات کے اندر موجود ہے جو تمام کائنات کو چلا رہا ہے. اور اسی سلسلے میں ہماری گفتگو پہنچی تھی ڈارون کی تھیوری تک, اور اس سے پہلے ایک مقام بھی آیا تھا کہ خدا کا وجود کائنات میں اتنا زیادہ پھیلا ہوا ہے کہ حقیقت میں خدا کے وجود کے بہت زیادہ پھیل جانے کی وجہ سے بھی لوگ خدا کا انکار کر بیٹھے. کہ من تجبہ ان فرد ظہور ہی, دعائے عرفہ امام حسین کی یہی جملہ کہ خداوندہ تو وہ ذات ہے کہ اتنا زیادہ تو کائنات میں ظاہر ہے کہ زیادہ ظاہر ہونے کی وجہ سے اب آنکھیں تجھے پا نہیں رہی, آنکھیں تجھے دیکھ نہیں رہی, اور انسان تیرا احساس نہیں کر رہا. تو اب گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ کائنات کے اندر خدا کا وجود تو ہر ایک نے مانا, اس لیے کہ اگر وجود خدا کو نہ مانے تو ایک بنیادی سوال ذہن میں آتا, اور اسی سوال کا جواب اس سے پہلے ہم دے چکے ہیں, صرف سوال کو دوہرا کر اس مقام سے گفتگو کو آگے بڑھانا. اور وہ سوال یہ ذہن میں آتا, اور یہ ایک عجیب و غریب بات کہ عام طور پر سمجھا یہ جاتا کہ یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی یا خدا کو ماننے والے کی, جبکہ حقیقتا یہ سوال ایسا کہ جس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے بلکہ ان پر ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتے. اور وہ سوال یہ کہ اگر ہم نے خدا کو مانا تو پھر یہ بتائیے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا, جبکہ حقیقت میں یہ ایک ایسا سوال کہ جس کی ذمہ داری ہم پر نہیں آتی بلکہ ان پر آتی ہے جو خدا کو نہیں مانتے. اور وہ اس طریقے سے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں تو یہ بنیادی سوال, یہ وہ سوال ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ اصل اللہ ہے شک ان فاطر السماوات والارض, اللہ میں شک کسی کو نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں جس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہ آیا ہو کہ دنیا کیسے بنی, ناممکن ہے. اسی لیے جو کہا جاتا ہے کہ یہودی اور عیسائی نہیں بچیں گے اگر کہ ان کے پاس علم نہیں پہنچا, مذہب نہیں پہنچا, عقیدہ نہیں پہنچا, فقہ نہیں پہنچی, دین نہیں پہنچا. لیکن کیونکہ یہ بنیادی سوال جو ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کیسے بنی, کس نے اس کائنات کو بنایا, خود بخود تو کوئی چیز نہیں بن سکتی, یہ ایک سوال ہے. اور اس سوال کا جواب جو ڈارون نے دیا تھا اور تمام لوگ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کائنات میں علت و معلول کا سلسلہ جاری ہے. یعنی کائنات کے اندر اس قسم کا نظام ہے کہ ایک چیز دوسرے کو پیدا کرتی ہے, دوسری چیز تیسرے کو پیدا کرتی ہے, تیسری چیز چوتھے کو پیدا کرتی ہے. اور کائنات کے وجود کے بارے میں جو سائنسدانوں کا نظریہ وہ یہی ہے کہ اب سے تقریباً 20 لاکھ ارب سال پہلے اس کائنات میں کچھ نہیں تھا بلکہ ایک طرح کی گیس تھی, ایک طرح کا غبار تھا, ایک طرح کا مادہ تھا. اور وہ مادہ صرف الیکٹرون اور پروٹون کے اوپر مشتمل تھا. اور وہ گیسی غبار یا خاص قسم کا مادہ اس اعتبار سے مناسب نہیں کہ اردو میں مادے کے ساتھ ہی ٹھوس ہونے کا تصور ذہن میں آتا ہے. تو وہ مادہ تھا لیکن ٹھوس نہیں تھا بلکہ گرد و غبار کی طرح سے گیس کی شکل میں موجود تھا. اور اس کے بعد بالکل ساکن تھا, بالکل ساکن تھا اور اسی سکون کی حالت میں تھا. اس کے بعد اس مادے کے اندر ایک حرکت پیدا ہو, ایک خلل پیدا ہوا. اور اس طرح بالکل ساکن تالاب میں اگر کوئی اپنا ہاتھ ڈال کر معمولی سی حرکت دے تو اب اس حرکت کی وجہ سے خود بخود اس تالاب کے پانی کے اندر تمبج پیدا ہو جائے گا, خود بخود اس تالاب کے پانی میں حرکت آ جائے گی, دائرے بننے لگیں گے, لہریں پیدا ہونے لگیں گی اور وہ پوری کی پوری حالت جو پہلے تھی مکمل طور پر تبدیل ہو کر رہ جائے گی. تو اس وقت جو نظریہ مانا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ 20 لاکھ ارب سال پہلے اس کائنات کے اندر ایک ایسی غبار تھا جس کے اندر حرکت پیدا ہوئی. اتفاق حرکت کیسے پیدا ہوئی اس کی بنیاد یہ ہے کہ اتفاق سے حرکت پیدا ہوئی. اور حرکت کے پیدا ہونے کے نتیجے میں اس کے بعد اس گیسی غبار کے اندر لہریں ہوں, اور لہریں ہونے کے بعد ایک سلسلہ چل پڑا جس کے نتیجے میں پانی پیدا ہوا, جاندار پیدا ہوئے اور اس کے بعد ایک سلسلہ چل نکلا. اس طرح سے کائنات وجود کے اندر آئی. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ اتفاق کے تحت حرکت کیسے پیدا ہو. اس لیے دنیا کا کوئی بھی اتفاق کو بھی اگر ہم مانیں تو ضروری یہ ہے کہ اس اتفاق کا پیدا کرنے والا کوئی سبب, کسی قسم کی کوئی چیز موجود ہے. ایک مرتبہ کائنات بن جاتی تو پھر یہ سوچا جا سکتا تھا کہ اس کائنات کی کسی چیز نے حرکت دی اور دنیا بن گئی. دنیا میں کسی اتفاق کے تحت پانی آ گیا, پانی کسی اتفاق کے تحت جاندار بن گیا. لیکن یاد رکھیں نظریہ یہ ہے کہ کائنات میں کچھ نہیں تھا, کسی قسم کی کوئی چیز موجود نہیں تھی, صرف ایک گیسی غبار تھا اور اس گیسی غبار میں اتفاق سے حرکت ہو گئی. اور یہ لفظ اتفاق جو کہ عام طور پر ہمارے مشاہدے میں آتا ہے کہ بہت سے کام اتفاق سے ہو جاتے ہیں, اس لیے اس نظریے کو ہر ایک نے تسلیم کیا. لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ اس دنیا میں جو اتفاقات ہوتے ہیں یا اس کائنات میں اب جو اتفاقات ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے کوئی کرنے والا نہیں کرتا, اتفاق سے کوئی چیز ہو جاتی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی اس کا سبب ضرور موجود ہوتا ہے. ہم نے ایک کام کرنا چاہ ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, اتفاق سے دوسرا کام ہو گیا تو دوسری چیز جو وجود کے اندر آئی تھی, جس طریقے سے یہ تابداری کے بارے میں یہی ہے کہ اتفاق سے وہ وجود کے اندر آ گئی, اتفاق سے اس کا پتہ چل گیا. یہ بہت ساری ایسی طبی باتیں ہیں, ہمارا موضوع بالکل تبدیل ہو جائے گا اور ایسی کتابیں آپ کو ملے گی کہ بہت اکثر ایسا ہوا کہ سائنسدان کسی ایک چیز کو تلاش کرنے جا رہا ہے, اتفاق سے نئی چیز نکل آئی تو ٹھیک ہے دوسری چیز بنی. ہم یہی کہتے ہیں کہ اتفاق سے بنی. اور اسلحے کی تھیوری سلسلے میں یہ کہ اگر آپ 6 بندروں کو 6 ٹائپ رائٹر کے اوپر بٹھا دیجئے اور وہ مسلسل الرٹ تک اپنی انگلیوں کو حرکت دیتے رہیں بغیر کسی علم کے, کیونکہ بالکل وہ جاہل ہیں, تو ٹھیک ہے اگر وہ لاکھوں اور کروڑوں سال تک اس طرح ٹائپ کرتے رہیں تو بالکل ممکن ہے کہ اتفاق سے اس ٹائپ رائٹر سے شیکسپیئر کی ایک پوری نظم تیار ہو کر نکل جائے. لیکن لاکھوں کروڑوں سال تک بغیر کسی تفہیم کے اور بغیر کسی ماننے والی چیز کے چیزیں ٹائپ ہوتی رہیں گی, لیکن لاکھوں سال تک مسلسل ٹائپ کرتے کرتے اتفاق سے اس میں ایک نظر نکل سکتی ہے کہ جس کا معیار شیکسپیئر کی نظم کے معیار کے برابر. تو اس قدر کا اتفاق سائنسدانوں نے مانا اور اس اتفاق کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا سبب ہو, کوئی ایسا کام کرنے والا جو کوئی اور کام کر رہا ہو یا کوئی کام نہ کر رہا ہو ابتدا سے کوئی چیز بن جائے، لیکن جب کائنات کی بات آ رہی ہے کہ کائنات پیدا ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اتفاق پیدا کرنے والا کون تھا، وہ کون سی ہستی تھی کہ جس کی وجہ سے یہ اتفاق پیدا ہوا اور خود بخود کائنات میں حرکت آ گئی، تو اس کا کوئی جواب ان کے پاس موجود نہیں. اس لیے اس نظریے کو خود بھی صحیح معنوں میں تسلیم نہیں کرتے، اور تسلیم نہ کرنے کا ثبوت یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرے نظریے کی تلاش میں رہتے ہیں. لیکن کہتے یہ ہے کہ اتفاق سے یہ کام ہو گیا، یہ ایک لفظی دھوکہ دیا جاتا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کیونکہ آج کل بہت سے کام اتفاق سے ہو جاتے ہیں، اس لیے انسان اس بات کو مان لے گا کہ اس وقت بھی ایک کام اتفاق سے ہو گیا ہو. لیکن آج میں اور اس دور میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. آج اس قسم کے انسان یا اس قسم کی چیزیں موجود ہیں کہ جو اتفاق سے کوئی کام کر سکے، لیکن جب کائنات میں کچھ نہیں تھا سوائے اس جیسے غبار کے، کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی سوائے اس جیسی بادل کے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اتفاق پیدا کرنے والا کون تھا. اور حقیقتا وہی اتفاق پیدا کرنے والا وہی وہ ذات ہے کہ جس کو ہم خدا کہتے ہیں. تو یہ وجود خدا کے بارے میں پہلا سوال یہی ہے کہ اگر ہم خدا کو نہ مانیں تو کائنات کو کس طریقے سے وجود میں آتا ہوا مانیں گے، اور اس کا جواب کسی کے پاس موجود نہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا جو خدا کے وجود سے قائل ہیں، چاہے ہندو ہوں یا مشرق ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی. صرف وہی لوگ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آخری حد تک بات اس مقام تک پہنچ جاتی ہے. اب اس لیے کہ کچھ آج نئے لوگ بھی ہیں ان کے لیے سمجھنے میں پریشانی ہو جائے گی کہ آخر میں بات اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اگر ہم یہ مانیں کہ کائنات کی ایک چیز دوسرے سے بنی، دوسری تیسرے سے بنی، تیسری چوتھے سے بنی، تو ایک آخر میں گیسی غبار تک پہنچنا پڑے گا، ایک مادے تک پہنچنا پڑے گا یا خدا تک پہنچنا پڑے گا کہ جس سے تمام چیزیں بنی اور اس کو کسی نے نہیں بنایا. تو ہم نے کہا تھا کہ اس مسئلے پر تمام سائنسدان و غیر سائنسدان، تمام مسلم و غیر مسلم، تمام خدا کے ماننے والے اور انکار کرنے والے متفق ہیں کہ کائنات کی بنیاد ایک تھی، ایک چیز تھی جس سے تمام چیزیں بنی. اب سارا مسئلہ پھر یہ پیدا ہو گیا کہ وہ ایک چیز جو تھی اس سے خود بخود دوسری چیزیں بنی یا اس نے الگ الگ دوسری چیزیں بنائی. تو ڈارون کی جو گفتگو تین ہفتے ہوئی تھی اس میں ہم نے بتایا تھا کہ سائنسدانوں کی جو بنیاد ہے کہ نہیں خود بخود ایک سے دوسری چیز اور دوسری سے تیسری چیز بنتی چلی گئی. ڈارون کی تھیوری کے اعتبار سے یہ بالکل غلط چیز ہے، اس کی کوئی بنیاد ان کے پاس موجود نہیں. اسی لیے وہ خالی آج اندازے لگا رہے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے ڈارون کی تھیوری وہ کہتے ہیں کہ غلط، لیکن ہمارے پاس ایک اندازہ ہے کہ شاید کائنات میں سے تابکاری کی چیزیں پیدا ہوتی ہوں اور وہ انسانی کروموسوم کو تبدیل کر کے ایک سے دوسری چیز بناتی. یہ گفتگو کا خلاصہ تھا گزشتہ توحید کی تقریر. اب بات اس مقام سے آگے بڑھ رہی کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ایک چیز سے تمام کائنات بنی اور اس ایک چیز سے خود بخود دوسری چیز وجود میں نہیں آئی، تو ہمارے سامنے بس دو ہی راستے، یا تو یہ مانیں کہ وہ پہلی چیز جس سے تمام کائنات بنی اس سے خود بخود دوسری چیز نکلی، دوسری سے خود بخود تیسری چیز نکلی، یا یہ مانیں کہ نہیں اس نے ایک ایک چیز کو الگ الگ بنایا. عقل یہی دو باتیں کہتی کہ وہ پہلی چیز جس کو سب نے مانا، ہر ایک نے مانا ہے، کوئی اس کا انکار کرنے والا نہیں، سب صاف کہہ کر، علت اول کہہ کر، محرک اول کہہ کر، کوئی بھی نام رکھے، یا خدا کہہ کر، اس ایک چیز کو سب نے مانا. سارا اختلاف اس بات پہ تھا کہ عقل کہتی ہے کہ دو ہی باتیں ہوں، یا خود بخود اس سے دوسری چیزیں نکلی ہوں گی یا اس نے دوسری چیزوں کو بنایا ہوگا. تو جب پہلا نظریہ غلط ہو گیا کہ خود بخود اس سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی، اس لیے کہ کائنات کا نظام یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی جاندار سے تبدیلی کے بعد دوسرا جاندار بننا ناممکن. ایک اور دوری بابر دوری. دس لاکھ سال کے بعد جو عین نبی ان کی وہی شکل ہے اور کوئی تبدیلی نہیں ہو، تو ڈارون کا یہ نظریہ کہ ماحول کے بدلنے سے ایک چیز بدل جاتی ہے بالکل غلط ہو گیا. جب وہ نظریہ غلط ہو گیا تو پھر حقیقتا یہی بات ماننا پڑے گی کہ ایک ہستی ہے جس نے ہر چیز کو الگ الگ پیدا کیا. یہ نظریہ تو ہوا سائنس کی روشنی، اور یہ نظریہ اتنا واضح اور اتنا صاف نظریہ ہے کہ ایک عام ظاہر مطلق بھی اس نظریے کا اقرار کرتا نظر آتا. اور اسی لیے روایتوں میں یہ ہے کہ انسان اگر آنکھیں کھول کے دیکھے، پانچ امام کی روایت کہ تم کبھی خدا کے بارے میں غور نہیں کرو، خدا کی مخلوقات کو دیکھو، خود بخود تمہیں خدا کے بارے میں اعتقاد اور معرفت حاصل ہو جائے گی. تو روایتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ معرفت خدا کے بارے میں کس طریقے سے ہمیں بتایا گیا، وہ بوڑھی عورت کا قصہ. اب دیکھیں کہ ٹھیک ہے ہم مذاق اڑا سکتے ہیں کہ ڈارون کی تھیوری کے مقابلے میں عرب کی ایک گڑیا کے قصے کی کیا اہمیت ہے، لیکن ہمیں غور صرف یہ کرنا ہے کہ ہمارا مشاہدہ اور عقل کس کی طرف جا رہی ہے، اس کی طرف یا اس کی طرف. تھوڑی عرب کا سلسلہ تھی، جب اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ تو خدا کو مانتی ہے تو اس نے کہا یقیناً میں خدا کا اعتقاد رکھتی ہوں. سوال کیا تھا کہ جس طریقے سے تو خدا کا اعتقاد رکھتی ہے، تو یہی جواب تو دیا تھا کہ تو میرے چرخے کو دیکھ رہا، جب میں اس چرخے کو چلاتی ہوں تو یہ حرکت میں آ جاتا، اور جب میں اس چرخے کو ہاتھ نہیں لگاتی تو یہ ساکت و ساکن اپنی جگہ پر کھڑا رہتا. تو یہ بتا کہ جب میرا ایک معمولی سا چرخہ بغیر چلانے والے کے حرکت میں نہیں آ سکتا اور بغیر چلانے والے کے روئی کو کاٹ کر لباس تیار نہیں کر سکتا، تو میں کیسے مانوں کہ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی چلانے والے کے چل رہی ہے؟ اور جب یہ بات پیغمبر تک پہنچی تھی تو پیغمبر نے کہا تھا کہ علیکم بے دین العجائب، تمہارے لیے لازم ہے کہ بوڑھی عورت کی طرح کا دین رکھو، یعنی عقیدے، عقل اور اعتقاد کے ساتھ. تو اب ہمیں بتایا گیا کہ یہی مشاہدات دنیا کی چیزوں کو دیکھتے جاؤ اور خدا کی معرفت کو حاصل کرتے چلے جاؤ. امیر المومنین سے کسی نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین ہمیں کیسے پتا چلے کہ خدا موجود ہے؟ تو مولا نے جواب دیا کہ الفئرۃ تدل علی البعید، الفئرۃ تدل علی البعید، ورغوصۃ تدل علی الحمید، وآثار القدوم تدل علی المزید، فہذا مرکز سفلی و ہیکل علوی کیف لا تدلان علی اللطیف القبیر. کہ تم دیکھتے ہو الفئرۃ تدل علی البعید، تم جاتے ہو اور کسی مکان سے گزرے، تم نے دیکھا کہ اونٹ کی مہنیاں خود بخود تمہارے ذہن نے گواہی دی کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہوگا، تم نے کسی گزرنے والے کو نہیں دیکھا، صرف اس کے آثار کو دیکھا. ایک مرتبہ الفئرۃ تدل علی البعید، اونٹ کی مہنیوں نے گواہی دی کہ یہاں سے اونٹ گزرا، ورغوصۃ تدل علی الحمید، اور تم ایک مکان سے گزرے، تم نے دیکھا کہ یہاں ولادت پڑی ہے گدھے کی، تو خود بخود تمہارے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ یہاں سے کوئی گدھا گزرا ہوگا، جبکہ نہ تم نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہ اس کے قدم کے نشان کو دیکھا، بس اس ولادت کو دیکھا اور ذہن میں خیال آ گیا کہ یہاں سے کوئی گدھا گزرا ہوگا. وہ آثار القدوم تدل علی المسیح، تم ایک راستے پر چلے، تم نے دیکھا کہ وہاں قدم کے نشان بنے، قدم کے نشان کو دیکھتے ہی تم نے کہہ دیا کہ یہاں سے کوئی انسان گزرا ہوگا. تمہیں کسی نے اطلاع نہیں دی، تمہیں کسی نے خبر نہیں دی، تم نے کسی ڈارون کی تھیوری نہیں پڑھی، نہیں، ادھر قدم کے نشان سامنے آئے اور ذہن نے کہا کہ قدم کا نشان بتا رہا ہے کہ گزرنے والا گزرا ہوگا. تو جب حالت یہ ہے کہ اونٹ کی غلاظت اونٹ کے بارے میں، گدھے کی غلاظت گدھے کے بارے میں، قدم کے نشان گزرنے والے کے بارے میں گواہی دیتی ہے، تو خود یہ غور کرو کہ ہاذا ہیکل علوی و مرکز سفلی، تو یہ اتنا بڑا آسمان اور آسمانوں کی تمام مخلوقات، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشاں، یہ بارش، یہ بجلی، یہ شہاب ثاقب، یہ سب کے سب، وہ مرکز سفلی، اور یہ اتنی مضبوط زمین، ان کو دیکھ کر پتہ پلّہ ید اللہ نے علی اللطیف الخبیر. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اونٹ کی مہنگی کو دیکھ کر تو اونٹ کا ذہن میں خیال آ گیا، گھوڑے کی گدھے کی یا گھوڑے کی نیند کو دیکھ کر گھوڑے یا گدھے کا خیال آ گیا، گزرنے والے کے قدم کو نشان کو دیکھ کر گزرنے والے کا خیال آ گیا، لیکن اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا آسمان، اتنی مضبوط زمین، اسے دیکھ کر کسی لطیف و خبیر کے بارے میں تمہارے ذہن میں خیال نہیں پیدا ہوتا؟ غور کرو تو اس کائنات کی ایک ایک چیز یہ بتائے گی کہ کسی بنانے والے نے اسے پوری حکمت عملی کے ساتھ بنایا ہے. اتفاق میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر 100 چیزیں اتفاق سے بنے تو 100 کی 100 چیزیں مکمل پلاننگ اور نظم و ضبط کے ساتھ بنے، 100 میں سے 50 ساتھ 70 ہم نے مان لیا کہ ایک منظم تنظیم کے ساتھ بنیں گی، لیکن 20 اور 30 ایسی تو نظر آئیں گی کہ جس میں کوئی کمی اور خرابی ہو. اتفاق سے ہونے والے سارے کام دیکھیں. ایک سائنسدان اس بنیادی چیز کو جانتا ہے کہ ایک چیز کو ثابت کرنا ہو مجھے 100 تجربے کرنا ہے، 99 غلط ہوں گے، ایک تجربہ جا کر صحیح ہوگا. تو اتفاق کے اندر ہم اگر 80% بھی مان لیں کہ چیزیں صحیح ہوں گی، تو 20% کا احتمال ہے کہ اتفاق سے وجود میں آنے والی 20% چیزیں غلط ہوں گی. لیکن اس کائنات کو دیکھو، اس میں ایک چیز بھی ہمیں غلط نظر نہیں آتی، ایک چیز بھی اپنے مقام سے ہٹی ہوئی نظر نہیں آتی، ایک چیز بھی ہمیں زائد یا ضرورت کے مطابق نظر نہیں آتی، بلکہ جو چیز ہے، جس مقام پر ہے، جس حالت میں ہے، ہم تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ مناسب اس مقام کے لیے کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی تھی. یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پرندے، یہ درندے، یہ حیوان، یہ پانی، ایک ایک چیز پر آپ غور کرتے چلیں. کچھ باتیں اس سے پہلے ہم بتا چکے تھے، اسی مقام سے گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے، کہ مولا نے کہا کہ آسمان کو دیکھو، آسمان بتائے گا کہ لطیف و خبیر موجود ہے، زمین کو دیکھو، زمین گواہی دے گی کہ یقیناً کوئی لطیف و خبیر موجود ہے، بنانے والا کوئی موجود ہے، کوئی ایسا ہے کہ جس نے انتہائی مہارت کے ساتھ ان چیزوں کو بنایا. اسی لیے اس قسم کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جب ایک میڈیکل سائنس کا طالب علم یا میڈیکل سائنس کا ماہر کان کی ساخت کو دیکھ رہا تھا تو بے ساختہ اس کے منہ سے یہ ذکر نکلا کہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے اس کان کو اتنی مہارت کے ساتھ بنایا, اس کان کو اتنی نفاست کے ساتھ بنایا, اس کان کو اس طرح سے بنایا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے مطابق ہر چیز کو سن لیتا, اور اتنی مہارت اور نفاست کے ساتھ بنایا ہے اس کان کے کان کو کہ کان کو بنانے کے ساتھ ہی کان کے اندر پھیلی رکھ دی جس کے اندر ایک کڑوا سا مادہ صرف اتنی ہے کہ اگر انسان سو رہا ہو تو کوئی کیڑا اس کے اندر داخل نہ ہونے پائے, اور اگر داخل ہو تو کان کے پردے تک نہ پہنچنے پائے بلکہ اس سے پہلے ہی وہ کڑوا مادہ چک کر مر جائے. تو ایک مرتبہ وہ کہہ اٹھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس نے یہ کان بنایا ہے خود وہ سماج سے محروم ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قسم کا کان خود بخود بن گیا ہو, اس قسم کے اتفاقات ہمیں کہیں نظر نہیں آتے ہیں. تو انسان ایک ایک چیز کو غور کرے, اور ہماری آج کی گفتگو ان شاء اللہ آئندہ گفتگو بس اسی ایک موضوع پر رہے گی کہ کائنات کو ہم دیکھتے چلیں گے اور غور کرتے چلیں گے کہ کیا اتفاق سے ممکن ہے کہ ہمیشہ اسی قسم کی چیز نکلے. تو آپ ذرا غور کریں, آسمان اور زمین پر غور کریں, اجرام فلکی پر اور زمین کے جانوروں پر غور کریں, اور دیکھیں کہ کیا آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اتنی نفاست کے ساتھ جانور کا بننا ٹھیک ہے, یہ اتفاق سے ہو سکتا ہے, لیکن اس طرح سے بننا کہ اپنے ماحول کو پوری طرح سے سوٹ کرے, ذرا سے ہم تبدیلی کریں تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے, یہ اس قسم کا اتفاق آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. تو دو یا تین مثالیں اس سے پہلے ہم دے چکے تھے, اور ارادہ کرتے ہوئے گفتگو کو آج آگے بڑھاتے ہیں کہ زمین اور چاند اور زمین اور سورج ان کے درمیان ایک فاصلہ بنا رکھا ہے خدا نے. دیکھنے میں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک فاصلہ ہے, اور اس فاصلے کے اندر کوئی حکمت عملی نہیں ہے. ٹھیک ہے زمین سے سورج سے 9 کروڑ 30 میل 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے, 50 کروڑ میل کے فاصلے پر بھی ہو سکتی تھی, 10 کروڑ میل کے فاصلے پر بھی ہو سکتی تھی, 2 کروڑ میل کے فاصلے پر بھی ہو سکتی تھی, لیکن آج کی تحقیق نے ثابت کیا کہ نہیں, یہ فاصلہ ایسا ہے کہ نہ اس میں کمی ہونی چاہیے نہ زیادتی ہونی چاہیے. اگر فاصلہ بڑھ جاتا تو زمین پر ٹھنڈک ہوتی, اور اتنی شدید ٹھنڈک ہوتی کہ کوئی انسان اس زمین پر رہنے کے قابل نہ ہوتا, اور اگر فاصلہ کم ہو جاتا تو زمین پر گرمی ہوتی, اتنی شدید گرمی ہوتی کہ کوئی زمین پر رہنے کے قابل نہ ہوتا. چاند اور زمین کا فاصلہ 2,40,000 میل کا اندازن, یہ فاصلہ اس قسم کا نہیں ہے کہ بس اتفاق سے ایسا فاصلہ آ گیا اگر ہم کم اور زیادہ کر دیں تو فرق نہ پڑے, نہیں, زمین اور آسمان کا فرق ہو جائے گا. اگر چاند ذرا زمین کے قریب آ گیا تو جس وقت چاند کی پوری راتیں ہیں تو اس وقت سمندر کی لہریں جو بلند ہوتی ہیں وہ اتنی بلند ہوں گی چاند کے قریب آنے کی وجہ سے, اوبت کشش کے بڑھ جانے کی وجہ سے اتنی بلند ہوگی کہ ایک دن کے اندر تمام زمین پانی کے اندر ڈوب جائے گی اور کسی انسان کا پتہ نہ چلے گا. تو زمین کو چاند اور سورج کے قریب اس طرح سے رکھنا کہ فاصلے کو گھٹا دیں تب بھی نقصان, بڑھا دیں تب بھی نقصان, کیا اس قسم کا کوئی اتفاق ہو سکتا ہے؟ اب ذرا غور کریں کہ زمین محتاج ہے سورج کی, اگر سورج نہ ہوتا تو یہ زمین باقی نہیں رہ سکتی تھی, اس لیے کہ زمین کو روشنی اور حرارت یہ دو چیزیں چاہیے, اور یہ دونوں چیزیں اسے سورج دے رہا. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ زمین ایسے مقام پر ہے کہ اس کے قریب سے قریب بھی آپ کو کوئی ستارہ نظر نہیں آئے گا. سورج ایک ستارہ, اور اس کے بعد دوسرا ستارہ جو زمین سے سب سے قریب ہے وہ اتنے فاصلے پر ہے کہ جب وہاں سے ایک روشنی کی شعاع چلتی ہے تو زمین تک پہنچنے میں اس کو 4.25 سال لگتے ہیں. کون سی روشنی کی شعاع کہ جو 1 سیکنڈ میں 186,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے, 1 سیکنڈ میں 186,000 میل کا فاصلہ طے کرنے والی روشنی کی شعاع جو پلک جھپکنے میں یہاں سے 186,000 میل کے فاصلے پر پہنچ جائے, جب وہ وہاں سے چلی تو 4.25 سال تک مسلسل چلتی رہی اپنی اس رفتار کے ساتھ, تب ہماری زمین کے اوپر پہنچی. تو زمین سے قریب ترین ستارہ سورج کے بعد اتنے میل کے فاصلے پر ہیں, تو زمین کو ایسے مقام پر رکھا گیا کہ قریب کوئی ستارہ اس کے قریب نہ تھا. تو اب کیا اتفاق ہے کہ سورج اس کے اتنے قریب کسی نے رکھا, جب باقی ستارے اتنے قریب زمین کے رکھے کہ قریب ترین ستارہ بھی 4.25 سال. سننا بڑا آسان ہے لیکن جا کر اگر حساب و کتاب لگائیں کہ 1 سیکنڈ میں 186,000 میل کی رفتار سے اگر روشنی چلے تو 1 منٹ میں کتنا فاصلہ طے کرے گی, 1 گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے کرے گی, 1 دن میں کتنا فاصلہ طے کرے گی, 1 مہینے میں کتنا فاصلہ طے کرے گی, اور اس کے بعد 1 سال میں اور پھر 4.25 سال میں. تو کتنی زیادہ ہم سے دوری پر وہ واقع ہے کہ ہمارے جتنے اعداد اور گنتی ہے عرب خرب یہ سب جواب دے جاتے ہیں لیکن اس کا حساب و کتاب ممکن نہیں رہتا. تو اتنے فاصلے اتنا فاصلہ خدا نے رکھا زمین کا دوسرے ستاروں سے, لیکن کیا یہ بالکل اتفاق کے تحت سورج کو اتنا اس کے قریب رکھا کہ جس چیز کی یہ محتاج ہے, جس سورج کی زمین محتاج ہے اس کو اتنا قریب رکھا اور باقی ستاروں کو اتنا دور رکھا؟ اگر سورج بھی دوسرے ستاروں کی طرح کائنات کے حصے میں واقع نہ ہوتا جس حصے میں زمین ہے تو بتائیے کہ کس طرح سے زمین پیدا ہوتی یا کس طرح سے زمین کے اوپر زندگی پیدا ہوتی تو باقی ستارے اتنی دور کہ زمین کے آس پاس ستاروں کا وجود نہیں, لیکن ایک ستارہ خدا نے رکھا, ایک ستارہ یہاں پہ آ گیا تو خود بخود عقل انسانی گواہی دیتی ہے کہ یہ اتفاق, اس قسم کے اتفاق ناممکن ہے. اور اس کے بعد سائنسدانوں کی ایک اور تحقیق, اور وہ تحقیق یہ ہے کہ خود بخود, کبھی آپ نے شاید مشاہدہ کیا کہ آسمان پر جو ستارے ہیں وہ خود بخود بھڑک کر جل اٹھتے ہیں اور جلنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. عام طور پر جتنے بھی ستارے ہیں کائنات میں ان سب کے ساتھ یہ سلسلہ جاری کہ وہ چمک رہے ہیں, حرارت دے رہے ہیں, لیکن ایک مرتبہ اچانک یکایک وہ خود بخود تیزی سے جلتے ہیں اور جلنے کے بعد چمک اٹھتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. اور جو تحقیق ہے وہ تحقیق یہ ہے کہ ہر 40 کروڑ سال میں ایک مرتبہ ہر ستارے پر یہ مصیبت آتی, یعنی جتنے ستارے 40 کروڑ سال میں ایک مرتبہ, یہ ضروری ہے اس ستارے کے لیے کہ وہ ایک مرتبہ مکمل طور پر جلے اور جل کر فنا ہو جائے. ہر ستارے کے لیے ممکن ہے, سورج بھی ایک ستارہ, تمام ستاروں کے لیے خدا نے قانون بنایا ہے, لیکن سورج کے بارے میں ہمارے پاس 1 ارب سال کا ریکارڈ موجود ہے کہ گزشتہ 1 ارب سال میں سورج پر کوئی ایسی کیفیت قائم نہ ہونے پائی. ایک طرف تو یہ تحقیق کہ ہر ستارے کے لیے ضروری ہے کہ 40 کروڑ سال میں ایک مرتبہ جل کر فنا ہو جائے, اور دوسری طرف یہ مشاہدہ کہ واحد ایک سورج ہمیں ایسا ستارہ نظر آ رہا ہے کہ 40 کروڑ نہیں 1 ارب سال گزر گئے اور اس کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوئی. اس لیے کہ اگر سورج جل کر بنا ہوتا تو سورج اکیلا ختم نہیں ہوتا, اپنے ساتھ تمام نظام کائنات کو لے کر ختم ہو جاتا. تو اب ذرا غور کریں, نظام شمسی ہو, تمام نظام شمسی کو لے کر ختم ہو جاتا تو ذرا غور کریں کہ ایک نظام خدا نے ہر ستارے کے لیے رکھا, لیکن زمین جس کے اوپر انسانی حیات موجود ہے اس زمین کے جب ستارہ سورج ہے اس کو اس نظام سے مستثنا کر دیا تو کیا اس قسم کا اتفاق ممکن ہے کہ صرف اسی ایک ستارے کو مستثنا کیا جس سے انسانی زندگی کی بقا ہے اور جس کی وجہ سے انسان موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کا ذہن کہہ دے, لیکن مسلسل اس قسم کے اتفاقات کبھی پیش نہیں آتے. سورج زمین کو اپنی قوت کشش سے اپنی طرف پھینک رہا ہے اور زمین اپنی قوت کشش کی وجہ سے سورج کا مقابلہ کر رہی ہے. اب ذرا اتفاق دیکھیں کہ اتنا بیلنس ہے دونوں کی قوت کشش, اتنا برابر ہے دونوں کی قوت کشش کہ بس زمین سورج سے خاص فاصلے پر آ کر ٹھہر گئی. اگر ذرا سی سورج کی قوت کشش زیادہ ہو جاتی یا ذرا سے زمین کی قوت کشش کم ہو جاتی تو 65 سال کے اندر یہ زمین کھنچتے سورج میں جا کر گر جاتی اور مکمل طور پر فنا ہو جاتی. تو اتنا دونوں کی قوت کشش کو رکھنا, اتنا بیلنس کے ساتھ رکھنا کہ نہ سورج کی قوت کو ذرا بڑھایا نہ زمین کی قوت کو ذرا کم کیا کہ اگر ذرا کسی ایک کی قوت بڑھ جاتی تو زمین سورج میں گر کر ختم ہو جاتی, یا ذرا کسی کی قوت کم ہو جاتی تو زمین سورج سے دور ہوتی اور دور ہونے کے بعد سردی کا شکار ہو کر ختم ہو جاتی. تو کیا یہ بالکل اتفاق ہے کہ کس طریقے سے ریاضی کے اس طریقے سے کہ ذرا سے بھی تبدیلی قوت کشش کی زمین کی تباہی کے لیے کافی ہے, اس کے بعد کتنی صحیح اور اتنی مناسب قوت کشش کہ سورج سے زمین فائدہ بھی حاصل کرے اور کسی قسم کا اسے نقصان نہ ہونے پائے. کہاں تک انسانی ذہن کہے گا کہ یہ سارے اتفاقات ہوتے چلے جاتے ہیں. اور ذرا آگے بڑھیں, مولا جی اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ تم اونٹ کی مہنگی کو دیکھ کر اونٹ کے بارے میں کہتے ہو, مسافر کے نشان دیکھ کر مسافر کے بارے میں کہتے ہو, لیکن آسمان کی ان تمام عجائبات و حقائق کو دیکھ کر خدا کے بارے میں تمہاری زبان سے کچھ نہیں نکلتا. ذرا اور غور کریں, کائنات کے اندر ہر وقت شہاب ثاقب موجود ہیں اور جلتے رہتے ہیں. وہ بڑے بڑے پتھر کے ٹکڑے جو سیاروں سے گوٹتے ہیں یا کسی اور مناسب وجہ سے کائنات کے اندر گھومتے رہتے ہیں, وہ کائنات میں گردش کرتے رہتے ہیں اور کائنات میں خلا موجود ہے. ایک ستارہ ہے دوسرا ستارہ ہے, ایک سیارہ ہے دوسرا سیارہ ہے, اس کے بیچ میں ایک گیپ ہے خلا. تو اب یہ گھومتے رہتے ہیں اور جب گھومتے گھومتے کسی سیارے کی قوت کشش میں پہنچ جاتے ہیں, ایک تو ہر سیارہ ہے اور اس کے بعد اس کی قوت کشش کا دائرہ ہے کہ وہاں تک کی ہر چیز کو وہ پھینک لیتا ہے. تو یہ شہاب ثاقب جب گھومتے گھومتے کسی سیارے کی قوت کشش میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ سیارہ اسے گھسیٹتا ہے اپنی طرف, اور گھسیٹنے کی وجہ سے وہ رائفل کی گولی, بلکہ رائفل کی گولی کا تو کوئی مقابلہ نہیں, اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آ کر اس سیارے کی سطح سے ٹکراتا ہے. اور ٹکرانے کے بعد پورا پہاڑ جب ایک سطح سے ٹکرائے گا تو کتنی بڑی تباہی لے کے آئے گا. چاند کی سرزمین کے بارے میں اگر آپ نے سنا ہو یا پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چاند کی سرزمین تباہ ہو چکی ہے, پوری زمین کے اوپر جگہ جگہ گڑھے موجود ہیں انہی شہاب ثاقب کی وجہ سے کہ کائنات کے اندر گھومتے ہوئے یہ پتھر کے ٹکڑے جب چاند کے قریب پہنچتے ہیں, چاند انہیں اپنی طرف کھینچتا ہے, پوری قوت سے وہ کھینچتے ہیں, چاند سے جا کر ٹکراتے ہیں اور چاند کے اوپر تباہی لے کے آ جاتے ہیں. اب وہی پتھر کے ٹکڑے جنہیں شہاب ثاقب کہا جاتا جب زمین سے ٹکراتے ہیں, زمین کی قوت ایک کشش میں آتے ہیں تو زمین بھی انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے, اور زمین کی قوت چاند سے زیادہ, اس لیے زمین زیادہ قوت سے انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے. اب جب وہ پہاڑ کے برابر ٹکڑے ایک مرتبہ آ کر زمین سے ٹکرائیں گے تو زمین پر جتنی بڑی تباہی پھیلنا چاہیے, زمین پر جتنی بڑی مصیبت آ جانا چاہیے, چاند کی قوت کشش کم ہے, اس کے باوجود چاند پر اتنی بڑی تباہی کہ چاند کا کوئی حصہ گڑھوں سے صحیح اور سارے مدد نہیں آتا, تو زمین کے اوپر اگر یہ آتے تو کتنی تباہی لے کر نہ آتے. لیکن کیا یہ بھی اتفاق ہے کہ خدا نے زمین کے چاروں طرف کشش کے ساتھ ساتھ ہوا کا ایک ایسا غبار رکھا, انسان کو جتنی ہوا چاہیے اس سے زیادہ, ایک اتنا بڑا گرد, اتنا بڑا ہوا کا کرا, اتنا بڑا ہوا کا خلاف زمین کے اوپر چڑھا دیا کہ جیسے ہی زمین کسی کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور وہ شہاب ثاقب کھینچتا ہے, ہوا کے اندر آتا ہے تو رگڑ کی وجہ سے, ہوا کی آکسیجن کی وجہ سے وہ جلنے لگتا ہے, اور اتنا خدا نے اتنا بڑا وہ غلاف بنایا کہ جلنے لگتا ہے. ہر چیز جلنے لگی, جلنے کے بعد ختم ہونے لگی, لیکن آدھی جل گئی اور آدھی باقی زمین پر گرے تب بھی زمین کے لیے تباہی ہے, لیکن ایسا وہ غلاف بنایا ہے کہ جب اس میں سے فاصلہ طے کر کے آتا ہے تو جلتے جلتے جس وقت زمین کے قریب آتا ہے مکمل طور پر جل کر ختم ہو چکا ہوتا ہے, چنانچہ زمین پر گرتا ہے, زمین پر گڑھے بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن انتہائی معمولی اور کسی قسم کی تباہی نہیں آتی. تو کیا یہ بھی کوئی خود بخود کا اتفاق ہے کہ چاند کے چاروں طرف اس قسم کا انتظام نہیں رکھا, اس لیے کہ چاند پر کوئی مخلوق موجود نہیں, زمین کے اوپر مخلوق موجود ہے, اس قسم کا انتظام ہے, اور پھر اس خوبی کے ساتھ کہ ایسا وہ قرۂ ہوائی ہوا کا غلاف اتنا بڑا بنایا ہے, اگر تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا تو کیا فرق پڑتا, اتفاق میں تو بالکل یہ ممکن ہے, ہماری ضروریات ہوا کی اس سے پوری ہو جاتی, لیکن شہاب ثاقب جب آتا تو اگر چھوٹا غلاف ہوتا تو آدھا جلتا اور آدھا نہ جلتا, زمین کے گر کے تباہی پھیلا دیتا, تو اتنا بڑا اس کو بنایا ہے کہ جب اس میں سے شہاب ثاقب گزرے تو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کتنا فاصلہ طے کرتے کرتے, کیونکہ 200 میل کا فاصلہ ہمیں ہوا میں سے طے کرنا ہے, مسلسل ہوا کی آکسیجن اسے مل رہی ہے جو اس کی آنکھ کو اور بھڑکا رہی ہے, نتیجے میں گرتے وقت مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے. تو کیا کوئی انسان اتنا غافل, کیا کوئی انسان اتنا اندھا ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی یہ کہہ دے کہ یہ تو ایک خود بخود اتفاق ایسا ہو گیا کہ اس کے زمین کے گرد یہ غلاف آ گیا, اور زمین کے گرد اتنا ہی بڑا غلاف آیا کہ جس سے کوئی شہاب ثاقب اپنی اصلی حالت میں زمین پر نہ گرنے پائے. یقیناً کسی انسان کی عقل اس قسم کی گواہی نہیں دے گی. اور ذرا آپ آگے چلیں, دنیا کے اندر سب سے بڑی جو صنعت مانی گئی, دنیا کے اندر جو سب سے بڑی ٹرین ہے یا سب سے بڑی لیبر کی صنعت مانی گئی, وہ ہندوستان کی ریلوے کی صنعت, جو دنیا کے اندر سب سے بڑی ٹریڈ یونین وہی ہندوستانی ریلوے کی ٹریڈ یونین, اور دنیا کا سب سے بڑا ریل کا نظام ہندوستان کا ریل کا نظام ہے, اور اتنی احتیاط, اتنی باریک بینی اور اتنی زیادہ دقت کے ساتھ اس نظام کو چلایا جاتا کہ ہر قسم کا گزر بسر اسی کے اوپر ہوتا, کہ دیکھنے والے اور ایک نہیں بے شمار دیکھنے والے اور جاہل مطلق نہیں, اپنی اس صنعت کے اندر ماہر ترین افراد اس نظام کو دیکھتے رہتے ہیں, اس نیٹ ورک کا ہر وقت جائزہ لیتے رہتے ہیں, اور لاکھوں انسان ملازم ہیں صرف اس کام کے لیے کہ اس کو صحیح طور پر چلایا جائے. اتنی تحقیق کے بعد بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ کم از کم آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے کہ 25,000 حادثے تو ہر سال ہوا کرتے ہیں, چھوٹے اور بڑے ہر قسم کے مل ملا کر کے ریلیں ٹکرا جاتی ہیں. دنیا کے اندر اس وقت بہت سارے ممالک میں ہوائی جہازوں کو کنٹرول کرنے کا نظام کمپیوٹر سے منسلک کر دیا گیا, اور بہت سے ملکوں میں انسانی ہاتھ میں ہے, لیکن دنیا کا کوئی سال ایسا نہیں گزرتا کہ جب ہوائی جہازوں کے حادثات کی یا ٹکراؤ کی اطلاع ہمارے پاس نہ آتی. تو ایک طرف کمپیوٹر کا نظام ہے لیکن اس کے باوجود اس قسم کا حادثہ ہو جاتا, دوسری طرف عقل انسانی ہے اس کے باوجود اس قسم کا حادثہ ہو جاتا. یہی دو مکمل چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں, یا کمپیوٹر یا عقل. تو ذرا دیکھیں کہ ایک سال بھی دنیا کا ایسا نہیں گزرتا, ایک سال بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جب دنیا میں ہوائی یا ریل کے حادثے نہ ہوتے ہیں, جبکہ کتنا محدود ہماری دنیا, کتنی چھوٹی ہماری دنیا اور کتنا معمولی ہمارا انتظام ہے. اور اس کے مقابلے میں کائنات کے نظام پر جائیے, ہزاروں سیارے, ہزاروں ستارے, ہر ایک اپنے اپنے راستے پر چل رہا ہے, اور ایک کے راستے میں بعض اوقات دوسرا بھی آ جاتا ہے, لیکن کتنی خوبی سے یہ نظام چل رہا ہے. کیا یہ اتفاق ہے کہ انسان اپنی تمام تر مہارت کو استعمال کرے صرف دنیا کے, بلکہ دنیا میں بھی صرف اپنے ملک کے نظام کو چلانا چاہے؟ تو ایک ملک ایسا نہیں جس کے اندر پورے سال ریل کا حادثہ نہ ہو, ایک ملک ایسا نہیں جس میں پورے سال کوئی فضائی حادثہ نہ ہو. تو ہم ایک چھوٹے سے ملک کے نظام کو چلا رہے, ہمارے پاس ذہن ہے, ہمارے پاس علم ہے, ہمارے پاس وسائل ہیں, اس کے باوجود ہم چلا رہے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں اور حادثات ہوتے رہتے ہیں. تو کیا کوئی اتفاق جب انسانی عقل و علم و دولت و طاقت ناکام ہو جاتی ہے اور حادثات ہوتے ہی رہتے ہیں. تو ذرا دیکھیے کہ کائنات جو بقول ہمارے اور آپ کے اتفاق کے سہارے چل رہی ہے کب تک چلے گی؟ 40 سال، 50 سال، 1000 سال، 1,00,000 سال، 2,00,000 سال، 1 ارب سال، 2 ارب سال. لیکن کائنات کا پورا نظام اس بات کی گواہی دے رہا کہ آج تک کبھی اس قسم کا کوئی حادثہ واقع نہ ہوا کہ ایک ستارہ دوسرے کی حد میں داخل ہو گیا ہوں، ایک سیارہ دوسرے کی حد میں چلا گیا ہوں. ہر ایک اپنے راستے پر چل رہا، ہر ایک اپنے مستقبل کے اوپر گامزن ہے، ہر ایک اپنے آربٹ کے گھر چکر لگا رہا ہے، ہر ایک اپنا ایک خاص راستہ ہے. جس قسم کا نہ کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے، جس قسم کا نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے. تو ایک طرف تو ہم اپنی تمام عقل اور علم کے باوجود اپنے چھوٹے سے ملک کے اندر اس مشینی حادثے کو جو ہمارے اختیار میں ہے اس کو نہیں روک پاتے، دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام کائنات اتفاق کے بلبوتے پر چل رہی اور ایسا خوبصورت اتفاق کہ ایک کائنات کا حادثہ ہمارے علم میں نہیں آتا. تو کیا کوئی اتفاق ہے؟ یا یہ ماننا پڑے گا کہ انسانی عقل سے بڑھ کر کوئی عقل ہے، انسانی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے، انسانی علم سے بڑھ کر کوئی علم رکھنے والی ہستی ہے جو کائنات کو اس خوبی کے ساتھ چلا رہی کہ کائنات میں باوجود یہ کہ ہزاروں قسم کے نظامات موجود ہیں لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں ہونے پاتا، کوئی حادثہ نہیں ہونے پاتا. اتفاق کہہ کر مسئلے سے بچنا آسان ہے لیکن جہاں تک ہم اتفاق کا سہارا لیتے چلیں تو فیصل علوی، یہ اس فیصل علوی کی بات ہے کہ جس کو ہم نے دیکھا. اور ایک اتفاق، دو اتفاق، تین اتفاق اور سارے اتفاق ہمیشہ اس طرح کے کہ فائدہ ہی انسان کو حاصل ہو. کوئی ایک اتفاق بھی ہمیں کائنات میں ایسا نظر نہیں آیا کہ جس سے کوئی نقصان کا پہلو نکل رہا ہو. تو ایسا اتفاق عقل انسانی قبول نہیں کرتی. اب آئیے مرکز سفلی اپنی زمین کے اوپر، اور زمین کے اوپر آنے کے بعد دیکھیں کہ زمین کس طریقے سے گواہی دے رہی کہ کسی بنانے والے نے زمین کو بنایا. اتفاق تو زمین نہیں بننے پائی، زمین کی ایک ایک چیز. یہ آسمان کا اور زمین کا موضوع بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور کیونکہ ہم آج چاہتے ہیں کہ دونوں گفتگو میں کچھ نہ کچھ ہو جائیں اس لیے ہم آسمان سے زمین کے اوپر آ گئے. لیکن انشاءاللہ آئندہ تقریر میں پھر زمین سے آسمان کی طرف جائیں گے. اور روایات کی روشنی میں، ابھی تو خالی مشاہدات کی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہے، اب روایات کی روشنی میں گفتگو ہوگی. تو آئیے مرکز سفری پر چلیں کہ مولا کا اشارہ ہے کہ اس پر غور کرو، خود بخود ایک لطیف سے خبیر کا علم تمہارے پاس حاصل ہو جائے گا. تو مرکز سفری کے اوپر آئیے. زمین بنائی خدا نے اور ایک عجیب طریقے سے زمین کو بنایا گیا کہ زمین کا اوپر کا تمام حصہ سرد ہے اور اندر کا تمام حصہ کھولتا ہوا گرم گرم حصہ. اتنا کھولتا ہوا، اتنی کھولتی ہوئی زمین ہے کہ پہاڑیں اور لوہے اور فولاد یا جو کچھ زمین کے اندر موجود ہے زمین کے مرکز میں پانی کی طرح سے بہ رہے ہیں. زمین اندر سے گرم ہے اور اوپر سے سرد ہے. دیکھنے میں بڑا آسان لگتا یا اندازہ لگانے میں بڑا آسان ہے کہ زمین پہلے گرم تھی، آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن اس گرمی اور سردی کو زمین کے دیکھیں تو یہاں پر خود یہ زمین کا اوپر کا گرم حصہ، اندر کا گرم حصہ گواہی دے رہا کہ یہ گرمی اور سردی اس قسم کی گرمی اور سردی نہیں کہ گرم چیز کو رکھ دیا آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگی ٹھنڈی ہو جائے گی. نہیں، زمین کی سردی میں، اوپر کی سردی میں اور اندر کی گرمی میں، اوپر کی برودت میں اور اندر کی حرارت میں بھی خدا کی حکمت اور خدا کی قدرت موجود ہے. ہم اتفاق کہہ سکتے ہیں لیکن کہاں تک یہ اتفاق کا لفظ ہمارا ساتھ دے گا؟ امریکہ کے ان سائنسدانوں نے کہ جو بحریات کے متعلق، زمین کے سمندر کے متعلق تحقیقات کر رہے تھے، اب سے 15 یا 16 سال پہلے ایک تجربہ کیا. اور وہ تجربہ کچھ اس طریقے سے کیا کہ شیشے کے انہوں نے گیندے بنوا دی، شیشے کی اس قسم کی گیند بنوائی جو اندر سے بالکل خالی اور کھوکھلی، چاروں طرف شیشے کی بنی ہوئی گیند ہے، اندر سے بالکل کھوکھلی اور خالی، اور اس کو ہوا بند ایئر ٹائٹ رکھا، اس کے اندر ہوا موجود نہیں تھی، اور اس طرح سے اس کو بنایا کہ ہوا اس کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتی. اس قسم کی انہوں نے شیشے کی گیندیں بنوائی اور لے کے چلے. لے جانے کے بعد انہوں نے سمندر میں تجربات کرنا شروع کیے اور دنیا کے مختلف سمندروں میں شیشے کی یہ خالی گیندیں جو اندر سے کھوکھلی ہیں اور ان کے اندر ہوا تک موجود نہیں، ان خالی گیندوں کو لے جا کر سمندر میں لٹکایا گیا اور ڈالا گیا. اس گہرائی پر 15,000 فٹ کی گہرائی. اب زمین سمندر جتنے ہیں ان کی گہرائیاں 5 میل تک کی گہرائی ہمارے علم میں آ چکی. 5 میل، 5.5 میل تک بحر الکاہل کا ایک مقام جو اتنا گہرا ہے کہ پورے ماؤنٹ ایوریسٹ کو ڈالیں تو اس کے اندر ڈوب جائے گا اور پتہ نہیں چلے گا. تو 5.5 اور 6 میل تک سمندر گہرا. صرف 15,000 فٹ کی گہرائی کے اوپر شیشے کی یہ گیندیں سمندر میں ڈالی گئی. اب ذرا دیکھیں زمین کے بنانے میں بنانے والے کی حکمت عملی یا دیکھنے کے اتفاق. یہ شیشے کی گیندیں ڈالی گئیں 15,000 فٹ کی گہرائی سے، 1 گھنٹے تک ان کو رکھا گیا. 1 گھنٹے کے بعد ان کو نکالا گیا. نکالنے کے بعد جب مشاہدہ کیا تو پتا چلا کہ شیشے کی ان گیندوں میں جو اندر سے بالکل خالی تھی پانی پہنچ چکا. اب جب پانی کو دیکھا تو اب پوری جتنی مہارت اور جتنی زیادہ باریک بینی کے ساتھ تحقیق کر سکتے تھے انہوں نے تحقیق کی کہ یہ شیشہ کہیں سے چھٹکا تو نہیں، شیشہ کہیں سے ٹوٹا تو نہیں، شیشے میں کہیں سے کوئی سوراخ تو نہیں ہو گیا، یہ اندر پانی داخل ہوا تو کیسے داخل ہوا. ان کی تمام تحقیقات اور ایک مقام پر نہیں دنیا کے 20 یا 22 مقامات پر بیس وقت یہ تجربہ کیا گیا. ایک گھنٹے تک گیندیں ڈالی گئی. اب جو نکالا گیا تو پتا چلا کہ کوئی ایک گیند بھی ایسی نہیں جس کے اندر پانی نہ داخل ہوا, اور کوئی ایک گیند ایسی نہیں کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی شگاف یا براش یا سوراخ پیدا ہوا. بالکل وہی حالت گیندوں کی, اس لیے کہ پہلے ہی سے اتنا دباؤ برداشت کرنے کے قابل رکھ کر ان کو بنایا گیا. اب جو انہوں نے دیکھا تو پتا چلا کہ بالکل مکمل شیشے کی گیند ہے. ایک ہی نتیجے پر وہ پہنچے, اور اسی نتیجے کے لیے تجربہ کیا تھا کہ 15,000 فٹ کی گہرائی پر ایک مربع انچ کے اوپر اتنا دباؤ ہوتا ہے پانی کا کہ وہ پانی شیشے کے اندر سے گزر جاتا ہے. توڑے اور سوراخ کیے بغیر شیشے ٹھوس شیشے کے اندر سے اس سے مالیکیولوں میں جگہ بناتا ہوا پانی اندر داخل ہو جاتا ہے. یہ ان کے تجربے کا نتیجہ تھا. اور اگر بات واضح نہ ہو تو شاید ہم پھر واضح کریں, لیکن جو کہ وقت ختم ہو رہا ہے اس تجربے کو اختتام تک پہنچانا. تو 15,000 فٹ کی گہرائی پر اتنا پانی کا دباؤ کہ شیشے کی اور ٹھوس گیند کے جسے اتنا دباؤ برداشت کرنے کے قابل بنایا گیا تھا, پانی اس شیشے کے اندر سے گزرتا ہوا اندر تک داخل ہو گیا. تو جہاں 5-5.5-6 میل کی گہرائی ہوگی وہاں پر پانی کا دباؤ کتنا زیادہ. اب اگر یہ پانی دباؤ کی وجہ سے جب شیشہ جیسی ٹھوس چیز میں سے گزر سکتا ہے, تو زمین کی جو سطح ہے یا سمندر کے اندر جہاں پر پانی ہے یقیناً یہ پانی اس میں سے گزر سکتا. اب اگر پانی اس میں سے گزرتا تو کیا ہوتا کہ تمام سمندروں کا پانی ایک طرف سے داخل ہوتا, دوسری طرف سے نکلتا, دوسری طرف سے داخل ہوتا, پہلی طرف سے نکلتا. نتیجے میں کیا ہوتا کہ ایک گھنٹے کے اندر جب پانی شیشے کی گیند میں داخل ہو گیا تو یہ 40-50,000 سال کی دنیا کے اندر یقیناً تمام دنیا میں پانی آ جاتا. لیکن تحقیق نے بتایا کہ سمندر کے اندر جو گرمی ہے اس کی وجہ سے جیسے ہی پانی زمین میں داخل ہوتا ہے اس گرمی کی وجہ سے بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے, چنانچہ پانی دنیا کی زمین کے اندر داخل ہونے کے قابل نہیں رہتا. اب یہ بات ذرا سیکھنا تو رہ گئی, لیکن شاید نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ کیوں زمین کو اندر سے گرم رکھا گیا تاکہ زمین یہ نرم ہو کر جس طرح مٹی پانی میں ڈالیں تو وہ مٹی بیکار ہو جاتی ہے, اس پر کوئی کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں رہ سکتا. نرم ہو کر یہ زمین بھجک نہ جائے اور انسان کی موت واقع نہ ہو جائے, اس لیے زمین میں اس طرح گرمی رکھی گئی کہ پانی تو آئے گا پچھلی دباؤ کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود ٹھہرنے نہیں پائے گا, بخارات بن کے اڑ جائے گا. یہ تھوڑی سی بات نامکمل ہے. انشاءاللہ اب ماہ اپریل کے پہلے جمعے میں, جو 4 اپریل کی تاریخ ہو, اس تاریخ کو اسی مقام سے عقائد کی گفتگو آگے بڑھے. تو عقائد کے لیے تو ایک گھنٹہ حال, بچہ کچھ لوگ جو صرف اخلاقیات یا پھر سننا چاہتے ہیں ان کے لیے